الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طالبات، ان کی استانیاں، آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک آپ کو یہاں تک لے آئے. علم دو واسطوں سے ہم تک پہنچتا ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصل میں سنت ہے قرآن اور سنت، کیونکہ حدیث اور سنت میں بھی فرق ہے. حدیث کہتے ہیں خبر کو، یعنی اس کی سنت کی اطلاع کو، جو تین قسموں پر ہوتی ہے: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث. قولی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول سند کے ساتھ روایت کی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سند بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. متن جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ سند پہ ہوتا ہے، یعنی اگر سند مضبوط ہے تو حدیث مضبوط ہے، متن مضبوط ہے، اور اگر سند کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اور اگر سند منقطع ہے، مطلب یہ کوئی ہے ہی نہیں، اس تو پھر ظاہر مطلب اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت تک پہنچنے کا راستہ حدیث ہے، سنت تک پہنچنے کا راستہ حدیث ہے، کیونکہ ہمیں قرآن اور سنت کا پابند کیا گیا ہے. سنت کی اطلاع حدیث شریف سے ہوتی ہے، تو قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کیا جاتا ہے، اور پھر تقریری حدیث ہوتی جو کہ اس میں یعنی کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے دیا یا روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنا اور یا رکنا یہ فعلی ہے، فعل ہے، لیکن یہ حدیث شریف تقریری ہو جائے گی. تو یہ تین قسم کے احادیث شریفہ ہمیں ظاہر مطلب دیکھنے ہوتے سنت تک پہنچنے کے لیے. پھر سنت پر عمل ہے، ہم اہل سنت والجماع ہے، یعنی ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور جماعت صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: مان علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ اصل میں راستہ ہے جو اللہ پاک کو مطلوب ہے. تو ہم لوگوں کو اسی پہ چلنا ہے، ہم اہل سنت والجماع ہے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کچھ اگر چیزیں واضح نہ ہو تو بعض لوگ اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث، تو اہل حدیث تو ہم بھی ہیں اس معنی میں کہ ہم حدیث شریف کے ذریعے سے سنت تک پہنچتے ہیں، اور ہم قرآن و سنت سے جو مسائل فقہ کرام نے اخذ کیے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی رائے پر عمل نہیں کر رہے، ہم فقہا کے تحقیقات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن اور سنت میرے سامنے پڑھی جائے اور اس پر میں کوئی رائے قائم کروں تو اس کی حیثیت اور ہے، اور اس پر کوئی مجتہد فقیہ بڑے عالم کوئی بات کر لے تو اس کی بات اور ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ کیسے یہ لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں. یہ تو بہت مشکل کام ہے کسی بات کی ذمہ داری لینا, یعنی اللہ تعالیٰ کی بات پر ذمہ داری لینا کہ اللہ پاک نے ایسے ہی فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ذمہ داری لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا, تو بہت ہی مشکل بات ہے. آسان بات یہ ہے کہ آپ کسی اور کے حوالے سے بات کریں تو بات ان پہ چلی جائے گی, آپ جو ہے نا ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے, آپ نے ذمہ داری ان کی استعمال کر لی. دنیا میں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بناتے. دفتروں میں ہم دیکھتے ہیں, مدرسوں میں دیکھتے ہیں, مختلف معاشرے کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں, ہر ایک آدمی ذمہ داری سے بھاگتا ہے, ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ہم اتنی بڑی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اب دیکھ لیں قرآن کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کر لی تو ظاہر مطلب اس نے اگر صحیح بات بھی کی پھر بھی غلطی, تو قرآن میں تو اپنی رائے سے, اور اس طریقے سے حدیث شریف, اس سے کوئی معنی اخذ کر لینا, یہ اصل میں بڑے لوگوں کا کام ہے. صحابہ کرام بھی اس معاملے میں گھبراتے تھے, ہاں جی اس معاملے میں گھبراتے تھے, اور خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ایک مسئلے کے سلسلے میں, انہیں فرمایا کہ لوگ اس پر جمع ہو گئے, میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. لوگ کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگ بھی اس قسم کی ذمہ داری لینے سے گھبراتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہوں. نہیں, بڑے لوگ فیصلہ کر لے تو یہ بڑی اچھی بات. اب ذرا ہو بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جیسے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلا ہوں, جس پر میرے صحابہ چلے ہیں, تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے اور آپ صحابہ کرام نے اس پر ایسا عمل کیا, تو بات ہی ختم ہو جائے. لیکن اگر اس پر اختلاف ہو جائے, بلکہ صحابہ میں اختلاف ہو جائے, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سمجھنے میں یا قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھ, اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے, تو پھر چونکہ صحابہ سارے عدول ہیں, مطلب ہم کہتے ہیں کہ سارے عادل ہیں, لہٰذا ہم کسی کو غلط تو نہیں کہیں گے, لیکن اس میں پھر تمام باتوں کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کی جائے گی. جیسے جج فیصلہ کرتا ہے سارے لوگوں کی بیانات سن کر کہ ان میں کون سے بیان جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے, تو بیان تو سارے ٹھیک ہیں, مطلب اپنے لحاظ سے سکھا ہوں گے, لیکن وہ جو جج فیصلہ کرتا ہے اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ قرائن سے اور تمام چیزوں کے اندازے سے کون سی بات صحیح لگتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا اس بات, تو اس پر جو ہے جیسے وہ فیصلہ کرتا ہے, اور جج کو کوئی غلط نہیں کرتا. حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے تین جج ایک فیصلہ کرتے ہیں, چار جج دوسرے فیصلہ کرتے ہیں, ایک بری کر دیتا ہے اور تین چار جو ہے نا اس کو مطلب جو ہے نا وہ پھانسی دے دیتے ہیں, تو اس پہ سپریم کورٹ کی جج کو برا کسی کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا, حالانکہ فیصلہ اتنا مختلف. تو اسی طریقے سے فقہائے کرام میں اگر اختلاف ہو جائے, مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جماعت میں نماز امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی تو یہ ٹھیک نہیں کیا, مطلب اسے مطلب حرام کا ارتکاب کیا, تو دوسری طرف جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ فرض کہتے ہیں. اب دیکھ لیں مطلب یہ کہ حرام اور فرض کا فرق جی معمولی فرق تو نہیں ہے, بالکل ایسے جیسے پانسی اور بری ایسے فرق ہے, لیکن جیسے وہ ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں نے اپنے لیے نہیں کی بات, بلکہ انہوں نے اللہ کی بات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی بنیاد پر کی ہے, تو انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہے. اس وجہ سے ہم غلط کسی کو نہیں کہیں گے, اس وجہ سے ہمارے جو چاروں امام ہیں, بڑے امام ہیں, ان سب کو اولیاء اللہ مانتے ہیں, سب کو اولیاء اللہ مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار اس لیے ہیں کہ اول تو ہمارے پاس علماء احناف یہاں پر ہیں, اور کتابیں بھی احناف کی زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں. اگر ہم نے کسی اور امام کو کا اتباع شروع کیا تو ہم تنہا ہو جائیں گے, اور پھر ممکن ہے کہ شیطان ہمیں خطرے میں ڈال لے, ہمارے نفس میں خطرے میں ڈال لے, لہٰذا ہم اپنے آپ کو تنہا نہیں کرنا چاہیے. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ والی بات,
ابھی جو میں نے ذکر کیا,
تو اس میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو, لیکن اگر مثال کے طور پر کسی اور جگہ پر کوئی آدمی پیدا ہو جائے اور ان کے لیے وہ ماحول دوسرا ہو, تو سبحان اللہ, پھر ان کے لیے وہی ہے. خود مجھ سے ایک فلسطینی نے پوچھا جرمنی میں کہ آپ کی تقریر سے میں بڑا متاثر ہوا, میں بھی ایک معین امام کے پیچھے جانا چاہتا ہوں, تو میں کس امام کو مطلب جانب وہ کر لوں, اس کا اتباع کر لوں, کیونکہ ہمارے پاس احناف علماء نہیں ہے اور احناف کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے کہا, میں نے بیان میں کہا تھا کہ سارے ہنفی ہو جاؤ, کہتے نہیں. میں نے کہا میں اب بھی نہیں کہتا ہوں, ہاں اگر آپ مجھ سے اپنی رائے طلب کرتے ہیں, اپنے بارے مشورہ طلب کرتے ہیں, تو میں کہوں گا کہ آپ شافی مسلک اختیار کر لے, کیونکہ آپ کے یہاں شوافے مطلب علماء کی کثرت ہے اور کتابیں بھی شوافی کی ماشاء اللہ موجود ہے, تو آپ خطرے میں نہیں رہیں گے, آپ امام شافی کا پیروکار ہو جائے. اور اس کے بعد میں باقاعدہ شافی مسلک اختیار کر لیا. اب کم از کم دنیا میں کوئی شخص مجھے کم از کم وہ نہیں کہہ سکتا, یعنی متعصب, کم از کم میں حنفی ہو کر میں نے ایک صاحب کو شافی مسلک اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک سارے کے سارے حق پر ہیں. مسئلہ صرف انتظام کا ہے, تو انتظامی بات ہے, جغرافیائی بات ہے, اور آسانی اور مشکل کی بات ہے, اور خطرے میں اور خطرے میں نہ ہونے کی بات ہے. یہ ساری بنیادیں یہی ہیں. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت اس کی ہم مکلف, اور حدیث شریف اس سنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ حدیث شریف کئی ہوں گی, مختلف روایات ہوں گی جس میں حالات کی وجہ سے, سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے, تو وہ جو اختلاف ہوگا اس کو طے کیا جائے گا فقہ میں, پتہ چلے گا کہ فقہ نے اس کون سے کو لیا اور کون سے کو نہیں لیا. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے بخاری شریف ہے الحمدللہ, اور بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اب سب کو احادیث شریفہ کی جملہ برکات نصیب فرمائے, اور اس کتاب کو اصل کتاب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے, کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہی ہے, لہذا اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو اس کا جو آخری حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلمتان حبیبتان الرحمٰن, سبحان اللہ کیسے پیارے الفاظ ہیں, دو کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں, جو اللہ کو پیارے ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پہ ہلکے ہیں, یعنی زبان سے ادا کرنا آسان ہے ان کا, ثقیلتان فی المیزان, اور میزان میں باری ہے, اس کا اجر بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ دو کلمے کون سے ہیں, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اس وجہ سے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. اور ایک اور حدیث شریف بھی ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, ہاں جی, تو یہ جو نا افضل ذکر جو ہے نا سب میں وہ لا الہ الا اللہ, تو پھر لا الہ الا اللہ کی کثرت سے کتنا فائدہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. دیکھیں ذکر جو ہے نا سب سے زیادہ آسان کام یہاں پر ثابت ہو گیا, خفیفتان علی اللسان, سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام ہے, کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. آدمی بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھڑے ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے, پابندیاں بھی اس پر کم سے کم ہیں. نماز کی پابندیاں ہیں, نماز میں پابندی, نماز بھی ذکر کے لیے ہے, لیکن وہ خاص قسم کا ذکر ہے, اقم الصلاۃ للذکر. ہاں جی, تو یہ مطلب ہے کہ نماز کی پابندی, نماز میں پابندیاں کیا ہے, جگہ پاک ہونا, وقت کا ہو جانا, اور اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کپڑوں کا پاک ہونا, اور یہ جسم کا پاک ہونا, بہت ساری وضو, یہ مطلب وقت کا, یہ سب چیزیں پابندیاں ہیں, اس کے ساتھ پھر نماز ہوتی, لیکن ذکر پر کوئی پابندی نہیں. ماشاءاللہ آپ ذکر چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں, بیٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں, لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں, بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی اللہ پاک فرماتے بے شک کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں. اور وہ عقل مند کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود ارشاد فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم، جو کڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ دل سے ان کی آواز آتی ہے ربنا ما خلقت هذا، اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تھا. سبحانك فقنا عذاب النار، بس تو سبحان ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بس ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اس میں ذرا میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے عقل مندوں کی تعریف کی ہے کہ ذکر فکر کرنے والے عقل مند، ذکر فکر کرنے والے عقل مند ہیں. آج اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو کون ہے جو ذکر فکر کرنے والے کو عقل مند کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ آج کل کون ہے جو کہتے ہیں کہ ذکر فکر کرنے والے عقل مند ہے. عموماً عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہت کچھ کمائے، جن کی بڑی عزت ہو، ہاں جی، جو مطلب بڑی شان والا ہو، یہ مطلب عقل مند ان کو کہا جاتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے بات عرض کروں، آپ عزت کمائیں، سب سے زیادہ کمائیں، مثلا آپ بادشاہ بن جائے پوری دنیا کا، بن گئے آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے، دنیا بھر کے مال دولت آپ نے کما لیا، دنیا بھر کے لوگ آپ کے خادم ہو گئے اور آپ کی مرضی کے مطابق سارے کام ہونے لگے، ساری چیزیں آپ نے حاصل کر لی، لیکن یہ کب تک ہے؟ ہاں جی، بس آنکھیں بند ہونے تک ہیں، یا ہمارے ایک دوست کے زبان میں آنکھیں کھلنے تک ہیں. حقیقت کہ آنکھیں جب کھل جائے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا؟ اب دیکھو ایک مکان کوئی بناتا ہے تو وہ مکان، وہ مثال کے طور پر اس کو ایک سال میں بناتا ہے، ایک سال تقریباً لگ جاتا ہے آج کل ایک عام سائز مکان بنانے کے لیے، پیسہ بھی اس پر کافی لگتا ہے. آپ اس کو استعمال کتنا کر سکتے ہیں؟ اگر ذاتی استعمال ہے تو اس کا تو ایک دن کا پتہ نہیں، اور اگر اس کو ویسے استعمال ہو تو تقریباً چلو 100 سال مان لو، اس کی 100 سال عمر ہوگی، اس کے بعد پھر یہ گرا دیا جائے گا. اب آپ نے ایک سال لگا دیا اور 100 سال نفع اس سے حاصل کر لیا، تو 1/100 اس کی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ہے یعنی افادیت ہے، کہ 1 سال لگا کر آپ نے 100 سال کا نفع کمایا. آپ اب جس نے مکان بنایا کہتے یہ عقل مند ہے جس نے اپنا مکان بنایا. لیکن آپ ذرا اندازہ کر لے، اگر کوئی شخص 6 مہینے میں 100 سال کا نفع کمائے تو زیادہ عقل مند ہے 1 سال والا، 6 مہینے والا. اچھا اگر کوئی 3 مہینے میں اتنا نفع کمائے پھر کیا سے ہوگا؟ پھر اور زیادہ عقل مند ہوگا. پھر 1 مہینہ والا اس سے بھی زیادہ، پھر 10 دن والا اس سے زیادہ، 1 دن والا اس سے زیادہ، 24 گھنٹے میں مطلب 10 گھنٹے والا، پھر 1 گھنٹے والا، 1 منٹ والا، 1 منٹ والا سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ قرار دیا. دوسری طرف آپ یہ کہیں اس 100 سال کو آپ 1000 سال کر دو وہ زیادہ عقل مند، 1000 سے 1 لاکھ کر دو عقل مند، 1 لاکھ سے 1 کروڑ کر دو عقل مند. اتنی زندگی ہوتی نہیں کسی کے لیے، ویسے میں فرزند کہہ رہا ہوں. تو یہ عقل مند، اب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ نے کام کیا اور ہمیشہ کے لیے فائدہ، تو کون سا زیادہ عقل مند ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو یہی تو ذاکر ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنا وقت لگ گیا؟ منٹ لگ گیا؟ نہیں، منٹ نہیں لگا، لیکن آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک سبحان اللہ ایک فائدہ مل گیا. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، اس سے ایک بڑے عالم بیعت ہوئے،
یہ ذکر مراد ہے.
بہت بڑے عالم اس سے بیعت ہو گئے. اس بزرگ نے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی کہ اس کو پڑھنا شروع کر لو اور فرض نماز پڑھو اور باقی کوئی کام نہ کرو, صرف یہی کرنا ہے. وہ ماشاءاللہ عالم بھی طالب تھے اور یہ بھی کرتے رہے. ان کے خیال میں وہ قرآن کا درس دیا کرتا تھا, تو ان کے خیال میں کہ قرآن سے تو نہیں روکا ہوگا, لہٰذا قرآن کا درس جاری تھا. حضرت کو اطلاع ہوئی کہ قرآن کا درس دیتے, حضرت نے اطلاع کر دی کہ اس قرآن کا درس بھی چند دن موقوف کر لو جب تک میں نہ کہوں. اب انہوں نے تو فوراً روک دیا, لیکن جو لوگ شاگرد تھے اور جو لوگ آگے پیچھے, اور کچھ لوگ مخالفین پہلے سے ہوتے ہیں, وہ سارے بلوا ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی زندگی ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا, یہ بھی زندگی ہو گیا, وہ بھی زندگی ہے, ویسا اور ویسا شور مچ گیا. لیکن ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی, نہ شیخ کو پرواہ تھی نہ مرید کو پرواہ تھی, اور کام چل رہا تھا. کچھ عرصہ جب اس طرح کرتے رہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ شیخ نے ان کو حکم دیا, اب قرآن پاک کا درس شروع کر لو, اب قرآن پاک کا درس شروع کر لو. تو وہ عالم خود کہتا ہے کہ پہلے میں جب قرآن کا درس دیتا تھا تو میں وہی بتاتا تھا جو میں نے سنا ہوتا تھا, جو میں نے استاد سے سنا ہوتا تھا وہی بتاتا تھا. لیکن اب جب میں قرآن کا درس دینے لگا تو ایک ایک حرف کے پیچھے علوم کے سمندر تھے, اس کا احاطہ مشکل تھا. یہ علم لدنی کا دروازہ جس پہ اللہ تعالیٰ کھول دے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ روکنا کس چیز کے لیے؟ مثال کے طور پر اگر حکیم کسی کو کھانا پینا بند کر دے کہ بھائی آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی, فلاں چیز نہیں کھانی, فلاں چیز نہیں کھانی, تو کیا اس کو محروم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, اس کو قابل بنانا چاہتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں کھائیں. جب تک اس کا معدہ کبھی نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو ہضم نہیں کر سکتا. جب معدہ کبھی ہو جائے گا سبحان اللہ, پہلی چیز اس کے لیے مفید بن جائے گی. تو یہ جو علاج کی بات ہے وقتی طور پر, یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے. عام لوگ اس کو چونکہ نہیں سمجھتے تو حیران بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ مخالف ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, یہ علماء جو ہے اور مشائخ ان چیزوں کے تھوڑے مطلب جو ہے نا وہ مخالف ہوتے ہیں. یہ تو خود چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو, لیکن کب ہو اور کیسے ہو. دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اس کا پہلے حدیث شریف کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب میں ایک فاسد نیت کے ساتھ قرآن پاک کا درس اگر دوں تو درس تو قرآن کا ہو رہا ہے لیکن مجھے فائدہ ہو رہا ہے. میں اگر اس پر پیسے کمانے کی نیت سے دوں کہ لوگ مجھے پیسے دیں, تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ میں اگر اس پر عزت کمانے کے لیے دوں کہ لوگ میری عزت کر لیں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, ایسا ہے ایسا ہے, تو یہ ساری فاسد نیتیں ہیں. ان فاسد نیتوں کے ساتھ میں قرآن تو پڑھا رہوں گا لیکن اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, اگرچہ پورا نہیں ہوگا, پورا نہیں ہوگا لیکن ہوگا ضرور. کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے. تو ایک آدمی کی نیت اگر خراب بھی ہو, اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو خراب نیت سے, تو خراب نیت کی وجہ سے اس کو تو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے اب اگر کوئی اللہ والا اس کو اس فاسد نیت کو درست کرنے کے لیے رکوا دے کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد پھر اس کی نیت صحیح ہو جائے, اس کے توڑی چیز بھی بہت ہو جائے, تو اب بتاؤ اس کے ساتھ نیکی کی یا اس کے ساتھ برائی کی؟ بہر اس کے ساتھ نیکی کی. یہی اصل میں بات تھی ہمارے حضرات, ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ علامہ تھے سب, سبحان اللہ, صحیح معنوں میں علامہ. آج کل تو علامہ کا لفظ مذاق بن گیا ہے, ہاں جی, لیکن وہ صحیح معنوں میں علامہ تھے. یہ جو علامہ وقت تھے یہ گئے کسی ایسے صاحب کے پاس جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, حضرت حاجی امداد اللہ مجمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی تربیت کے لیے. بالکل وہی مسئلہ ہو گیا جو میں نے عرض کیا واقعہ. تو ایک صاحب نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس کیا کمی تھی, آپ ان کے پاس کیوں چلے گئے, آپ کے پاس کیا کمی تھی, آپ تو خود عالم تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم ہونے سے اصلاح بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. عالم ہونے سے اصلاح ہونا ضروری ہی نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت میں علمی ماحول میں بیٹھا ہوں، دوسرے ماحول میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہاں میں نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ یہاں تو مجھے کرنی ہے. تو مطلب یہ کہ عالم کا ہونا کافی نہیں ہے اصلاح کے لیے. میں آپ کو اس کو آسان ترین انداز میں سمجھانے کی لرز کرتا ہوں کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص بتا دے مسلمان ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. ہاں جی، دھوکہ کرنا حرام ہے، فرائمال کرنا حرام ہے، سود کرنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، یہ سارے کام سارے مسلمان جانتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس جرم میں پنسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس علم میں یہ چیزیں ہیں. اس کا مطلب علم کافی نہیں ہوا نا، کم از کم اس درجے کا علم تو ان کو پاس تھا نا، تو علم کافی نہیں ہوا. بلکہ میں یہاں تک ایک بات رکھ دیتا ہوں، ذرا خطرناک باتیں احتیاط سے کرنی پڑے گی، مجبوری ہے، کیا کرو. آج ڈاکٹروں کا دل مریضوں کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے، وہ مریضوں کا چیر پاڑ کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ کے طور پر کچھ چیزیں اور بھی ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مطلب جو ہے نا، وہ وکیلوں کا دل دوسرے معاملات میں سخت ہونے لگتا ہے. ہاں جی، استادوں کا دل شاگردوں کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے. مطلب جو کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، ناظرہ کے پڑھانے، کتنی پٹائی کرتے ہیں بچوں کی، ان کا دل گھبراتا ہے. جب غصے میں ہوتے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے نا. مقصد میں یہ ہے کہ اگر کسی کا مسجد میں دل سخت ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کسی کا قرآن پڑھاتے پڑھاتے دل سخت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث پڑھاتے پڑھاتے دل سخت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں عرض کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا علاج ان کے لیے زیادہ ضروری ہوا نا، کیونکہ جو بازار میں فراڈ کر رہا ہے اس کا جرم اور ہے، جو مسجد میں جرم کر رہا ہے اس کا جرم اور ہے، جو خانہ کعبہ میں جرم کر رہا ہے اس کا جرم اور ہے. تو اب ظاہر ہے مطلب ان کو ضرورت کس لیول کی ہے؟ ان کو ضرورت زیادہ ہے نا. ابھی ماشاءاللہ میں اپنے بچیوں سے مخاطب ہوں جو ماشاءاللہ فارغ ہو رہی ہیں، ان کے نام پر بھی عالمہ تو کم از کم لگ جائے گا نا، کہ عالمہ کم از کم، اور لوگ تو ان کو عالمہ کہیں گی نا، اگرچہ خود اپنے آپ کو عالمہ نہ کہیں، اور ہونا بھی چاہیے. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جو کوئی اپنے آپ کو مولانا کہے یا کوئی اس طرح، بڑے مشکل ہوتا ہے. کیوں کہا جا سکتا؟ ہاں جی، لیکن بہرحال ذرا جدید دور آ گیا، بہت ساری باتیں آج کل چل رہی ہیں. تو عالمہ کا لفظ لگ جائے گا. اب عالمہ کا مطلب کیا تھا؟ جاننے والا یا جاننے والی؟ عالمہ جاننے والی، اور عالم جاننے والا. تو شریعت کے احکام کو جاننے والا والی ان کو سمجھا جائے گا. اب شوہر کا حق، باپ کا حق، اور اس طرح مطلب سسرال میں اپنے سسر ساس کا حق، یا ان تمام چیزوں کے حقوق جو ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوں گے تو کس کو معلوم ہوگی؟ معلوم ہوں گے نا. اچھا، اب اگر اس پر یہ عمل نہ کرے تو بدنام کون سی چیز ہوگی؟ بدنام تو علم ہوگا نا. تو یہ چیز کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے کیا علم ہوگا؟ علم تو انہوں نے حاصل کر لیا. یعنی علم کے ذریعے سے جو مسئلہ آیا ہے وہ علم کے ذریعے سے دور نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کچھ اور نظام ہوگا نا. اور نظام کون سا؟ وہ تربیت ہے نا. اور کون سا نظام؟ وہ تربیت ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے دین کا خادمہ اپنے آپ کو سمجھ لیا تو یہ ترقی ہے، اور اگر عالمہ اپنے آپ کو سمجھ لیا تو یہ تنزل ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتو من تین، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ اللہ والوں کا طریقہ. ربنا ظلمنا انفسنا،
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پیغمبروں نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ پیغمبروں کا اللہ والوں کا طریقہ, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اب یہ بات ہے کہ اگر یہ چیز ان پر کھلی ہوگی تو سبحان اللہ یہ جہاں بھی جائے گی دین کی روشنی ساتھ لے کے جائے گی, اور ماشاءاللہ چاہے اپنے گھر میں ہو چاہے دوسرے گھر میں, یہ ماشاءاللہ گھر روشن ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو مسائل ہی مسائل ہیں, مسائل ہی مسائل ہیں. اس وقت میں آپ سے بات عرض کروں, اس وقت مدرسوں سے جو طالبات فارغ ہوتی ہے, بلکہ مدرسوں سے یعنی طالبات کی بات نہیں, طلبہ کی بات کر دوں, کہ میرے ساتھ تو الحمدللہ کئی حضرات کے تعلق ہیں جو پڑھتے ہیں یا فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تین چیزوں پہ نظر ہوتی ہے, محتمم بننا, شیخ الحدیث بننا, شیخ القرآن بننا. اس سے کم پہ نظر ہوتی ہے؟ اس سے کم پہ نظر نہیں ہوتی. بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں, ٹائٹل ٹائٹل کس چیز کے, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. میں شیخ الحدیث کہلائے جاؤں, میں شیخ القرآن کہلائے جاؤں, میں جو ہے نا مطلب یہ کہ محتمم کہلایا جاؤں, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. دین کی چیز تو خدمت ہے, دین کی چیز تو خدمت ہے. مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں شاہ صاحب کیا کرے جب فارغ ہو گئے, تو میں سے کہتا ہوں بھائی جس طریقے سے پڑھا ہے اس طریقے سے پڑھانا شروع کرو, جس طریقے سے پڑھا ہے اس طریقے سے پڑھانا شروع کر دو. کیسے؟ مثلا پہلے آپ کیا چیزیں پڑھتے ہیں؟ سر گناہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ فنون کی کتابیں, پھر آگے پھر آگے پھر بعد قرآن تک پہنچتی ہے, پھر اس کے بعد حدیث. یہی مطلب ہوتا ہے نا. اب اگر میں بالکل ابتدائی سے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ حدیث شریف وہ پڑھانا شروع کر لوں تو کیا خیال ہے؟ اگر سر گناہ میں میری کمزوری ہو تو کہاں جائے گی؟ ایک فاض دیوبند تھے میرے پوپا جان تھے, ان سے اللہ پاک نے بڑا دین کا کام لیا, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا پشتوں میں ترجمہ, قرآن کا پشتوں میں تفسیر, اور اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ احادیث شریفہ کا یعنی جو مطلب بہت اللہ تعالیٰ نے خدمت کی. تو دیکھ مجھے ایک دن ایک اپنا ایک کاپی دے دی نوٹ بک, اس میں دیکھو کیا ہے. تو میں نے دیکھا اس میں پشتو اردو ڈرامے کا پشتو ترجمہ تھا. میں نے کہا اردو ڈرامے کا پشتو ترجمہ ہے؟ تو نے کہی میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا وقت ضائع کیا, یہ کوئی کام تھا جو میں نے کیا ہے, یہ کوئی کام تھا جو میں نے کیا ہے. میں نے کہا تو میرے دل میں اس کی ایک اچھی توجہ ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا اللہ پاک نے آپ سے پشتو میں تفسیر کا اور احادیث شریفہ کی خدمت اور مطلب جو ہے نا وہ معاذ کی ترجمے کا خدمت لینا تھا, اگر آپ اردو ڈرامے کا پشتو ترجمہ نہ کرتے تو غلطی ان میں ہوتی. اب غلطی آپ سے کروائی ان میں, وہ تجربہ استعمال ہو گیا وہاں پر. بہت خوش ہوئے کتاب نے تو میرا دل بہت خوش کر گیا, الحمدللہ بہت دل خوش ہو گیا. مقصد میرے یہ ہے کہ دیکھیں کہاں سے شروع کیا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جن سے اللہ کام لیتے ہیں ان کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے, ان کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے. اس وجہ سے اپنے لیے کچھ تجویز نہ کرو. ہاں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی کرسی پہ بٹھا دے پھر شوق سے بیٹھ جانا, لیکن اس وقت تک اس کرسی کا شوق نہ کرو جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بٹھایا. ہاں جی, کیونکہ کرسی کا شوق دنیا ہے اور کرسی پہ بیٹھنا دنیا نہیں ہے اگر اللہ بٹھائے. سمجھ میں آئی جب؟ کرسی پہ بیٹھنا دنیا نہیں ہے اگر اللہ بٹھائے, لیکن کرسی کا شوق جو ہے کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. اور دنیا کے بارے میں حدیث شریف آپ لوگوں نے سنے, حب دنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا بخاری شریف کے آخری حدیث شریف ہے, کلمتانی حبیبتانی الرحمانی, دو کلمے
جو اللہ کو پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جو وزن میں یعنی میزان میں بھاری ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. تو یہ دو کلمے ہیں. اس وجہ سے ذکر کی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. حدیث شریف ایک اور بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو، لوگ تمہیں پاگل گئے. اب بھی جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ کیا سمجھتے؟ ایسے ہی سمجھتے، حالانکہ اللہ پاک نے اس کو بہت اونچا مقام دیا. وذکر اللہ ذکر کر. یہ آج کل ایک اور بھی بیماری ہے، جو کام کرنا نہ ہونا اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. مثلاً فضائل ذکر، یہ اس میں یہ فلاں حدیث ضعیف حدیث ہے. بھائی ٹھیک ہے ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کا استعمال جائز ہے. لیکن کیا وہ ذکر کی فضیلت صرف اس ضعیف حدیث پر موقوف ہے؟ کیا آپ نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، وذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للارباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبا يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اس طرح اور بہت سارے حدیث شریف قرآن کی آیت ہے. پھر پکی سچ جنب وہ صحیح حدیث کتنے ہیں جو ذکر کے بارے میں؟ تو کیا ایک ضعیف حدیث دیکھنے سے آپ یہ ساری چیزیں ضعیف ہو گئیں؟ یہ کیسے عجیب بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آج کل یہ بھی فیشن ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہو نا تو اس کے لیے بہانہ ڈھونڈو، جلدی فتوا لگا دو. بھائی فتوا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، محرومی ہوگی. آپ محروم ہو گئے بس، ٹھیک ہے جی، آپ صحیح ہے، قسمت میں نہیں آپ کا. ہاں جی، یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ ہم میں تھے وہاں پر مکہ مکرمہ میں، الحمدللہ ہماری ایک دوستی ہو گئی ایک عرب کے ساتھ. تو پہلے بھی، حج سے پہلے بھی ہم گئے تھے مدینہ منورہ اللہ کے فضل سے. بعد میں ہمارے شیخ جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی پھر میں جا رہا تھا، تو مجھ سے پوچھے جی آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ مدینہ منورہ جانے کا. کہتے آپ گئے تو تھے. میں نے کہا آپ دوبارہ جا رہا ہوں، میں تو اتنا عرصے سے ادھر ہوں، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا ہوں. میں نے کہا آپ کی قسمت ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی قسمت ہے. ہاں جی، تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ سمجھ سمجھ کی بات ہوتی ہے. کوئی اگر نہ سمجھے نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو اپنا ہی ہے. میں تو بخاری شریف کی آخری حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، یعنی اس میں تو بالکل واضح ہے نا. کیوں بخاری شریف کی حدیث شریف کی ضعیف ہے؟ ہاں جی، تو بہرحال بات بالکل پکی ہے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور ذکر دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علاجی ہوتا ہے، ایک ثوابی ہوتا ہے. یہ ثوابی ذکر، یہ ثوابی ذکر ہے، جتنا کرو سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھو نا ذکر کی برکت ہے کہ زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ نکل رہا، یہ بھی تو ذکر ہے نا، الحمد للہ یہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ذکر جتنا کرو کثرت کے ساتھ اتنا ہی آپ کے لیے. لیکن یہ ثوابی ذکر کے بارے میں ہے، علاجی ذکر کے بارے میں ایسا نہیں ہے. علاجی ذکر دوا کی طرح ہوتا ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وہ دوائیوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں ایز پرسکرائبڈ بائی دی فزیشین. جیسے کہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو اس طرح آپ نے اس کو کہنا ہے، اتنے مقدار میں کہنا ہے، اس طریقے سے کہنا ہے. تو علاجی ذکر شیخ سے پوچھ پوچھ کے کرنا ہوتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی ہوتی. جبکہ ثوابی ذکر قرآن و حدیث میں جو اس کے بارے میں آیا بس وہ کافی ہے. ہاں البتہ مشورہ کی الگ بات ہے، مشورے سے مراد اتنی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک ترتیب ہے ہمارے سامنے. زندگی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن، 24 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا دن. ہاں جی، تو اب یہ کہ اس دن کو کیسے تقسیم کریں آپ؟ تو دیکھو ہمارے پاس فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، روزانہ کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور یہ صرف عبادات میں نہیں ہے، عبادات میں ہیں اور
معاملات میں ہیں، معاشرت میں ہیں، اخلاق میں، سب چیزوں میں یہ چیزیں ہیں. ان کی معرفت اگر ہو جائے تو اگر کوئی چیز واجب درجے کی چوٹ رہی ہے آپ کے مستحب کی وجہ سے، اس سے آپ کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا؟ جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان عظیم، پڑھنے کا بہت ثواب ہے، آپ اس وقت یہ پڑھنا شروع کر لیں. کوئی مفتی پاس بیٹھا ہو کہتے یار اب وہ بعد میں پڑھ لینا، اس وقت پھر جماعت کی نماز میں شامل ہو جاؤ. ہاں جی، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا موقع ہوتا ہے. تو اس طرح فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ان کے بارے میں ترتیب جو جاننے والے ہیں، بس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کس طرح آپ نے مطلب اس کو کرنا ہے، تقسیم کیسے کرنا ہے. اب دیکھو نیند بھی ہماری ایک ضرورت ہے. اگر آپ نیند کم کر لیتے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی صحت گر جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے. نتیجتاً آپ کا کوئی کام ایسا نہیں جو سے آپ کو فائدہ ہو، نقصان بھی جائیں گے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو ایسی نیند آ جائے، پھر میں اگر کوئی وظیفہ کر رہا ہوں تو اس کو چھوڑ دے اور سو جائے، پھر بعد میں جب اٹھ جائے تو اس وظیفے کو کرے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ نیند بھی ضروری ہے. تو اس وجہ سے ایسی ترتیب بنانی چاہیے جو کہ ان تمام چیزوں میں بہترین ہو تقسیم کے لحاظ سے. تو ظاہر یہ وہی بنا سکتا ہے جو تجربہ کار ہو، جو ان سے گزرا ہو، تو وہ مطلب یہ بتا سکتا ہے. تو اس مسئلے میں اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو یقیناً مشورہ کرنا چاہیے. لیکن میں نے عرض کیا علاج میں تو لازم ہے، وہ تو دوائی ہے، ثوابی میں مشورہ مفید ہے، اس کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے. بہرحال چونکہ آج دو ماشاء اللہ اور بھی ہیں، ایک مشکات شریف کا ماشاء اللہ تکمیل ہو رہی ہے، اور دوسرے جو ہے نا مطلب داؤد شریف کی، تو اب ان شاء اللہ دوسرے اللہ جل شانہ میں جملہ برکات بخاری شریف کے نصیب فرما دیا. جی مشکات شریف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وعن بعض بن حكيم بن أبي جدي أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كل قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها أكرمها على الله تعالى رواه الترمذي بن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. سبحان الله، یہ ایک قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں یہ حدیث شریف مطلب آئی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا سب سے پہلا مفسر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفسر تھا اور ہمارے لیے مجمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے تمام تفاصیل کا پتہ تھا، اور ہم لوگ اس کے صرف اجمال کو جانتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی مثال دی ہے، واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. صلاۃ کا لفظ عربی کے لحاظ سے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کھلے مٹکانا، یعنی ڈانس کرنا، یہ بھی عربی کا ترجمہ ہے اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈانس کی محفلیں قائم کرو، یعنی ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے عربی کے قاعدے کے لحاظ. لیکن ہم کون سا لیں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن جو ہے وہ اس وقت کے عربی کے لحاظ ہے نمبر ایک، تو اس وقت کی عربی کی حفاظت کی جائے گی. یہ جاہلی اشعار جو ہے اس کو جو ان کو جو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ ہے، حالانکہ وہ اشعار اچھے نہیں ہیں، ان میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، لیکن وہ اشعار کو اس لیے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی کوئی تردد ہو کسی لفظ میں کہ یہ لفظ کا معنی کیا بنتا ہے اس وقت کے لحاظ، تو تو اس وقت کی شاعری سے پتہ چلے گا, کیونکہ شاعری میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس وقت کی شاعری میں دیکھا جائے کہ اس وقت اس کو کیا کہا گیا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, یہ یہ جو کم سے کم چیز کو کہ دنیا کیسے, مجھے وہ لفظ بھول گیا, نہیں وہ جو مطلب دنیا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ مطلب اس میں جو کم چیز جیسے نہیں ہوتا, مطلب ویسٹ والی چیز, متا کا لفظ, متا ان قلیل لفظ آیا قرآن میں, متا ان قلیل. تو ایک عرب جو لغت کا ماہر تھا, عربی لغت کا, وہ اس کے پیچھے پڑ رہا تھا کہ متا کا لفظ کہاں سے آیا, یعنی اس وقت کے عربی کے لحاظ سے متا کا لفظ کہاں سے آیا. اس کو اس کا اوریجن معلوم نہیں ہو رہا تھا, اس کا جو منبع تھا اس پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر رہا تھا مختلف لوگوں سے پوچھ رہا تھا, بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ رہا تھا, یعنی بوڑھے بوڑھے سے. راستے پہ گزر رہا تھا تو ایک بچی نے آواز دی کسی جگہ اپنی ماں کو کہ امی میرا متا کتا لے گیا. ہاں جی, اس کے کان کڑے ہو گئے, فوراً ان کے پاس چلے گئے. کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میرا متا کتا. کہ تو متا کدھر ہے تمہارا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ وہ جو نہیں, وہ جو گھاس سے بنایا جاتا ہے وہ برتنوں کو مانجنے کے لیے, اس کو ہم پشتوں میں شوڑا کہتے ہیں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, تو وہ چیز جو ہے نا, وہ چیز تھی متا. پھر پتہ چلا کہ اچھا متا اس کو کہتے ہیں, یعنی جس کو ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, لوگ کہتے ہیں نا اس طرح, یعنی وہ آج کل کے زبان میں کہ بھائی فلاں نے اس کو اس کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, بس استعمال کیا اور پھینک دیا. تو اسی طریقے سے مطلب گویا کہ متا جو ہے وہ اسی طرح دنیا کو بھی سمجھو بھائی, برت لو اور بس چھوڑ جاؤ, آگے چلو. ہاں جی, تو اب یہ جو متا ان قلیل اس کو فرمایا گیا, تو یہ اصل میں عربی قاعدے کے لحاظ سے ہے. لیکن وہ جو لفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مطلب لے لیا؟ اگر وہ منصوص ہے, پتہ ہے, حدیث میں موجود ہے, تو بس اس کے بعد پھر اور باتیں ہم نہیں لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی مطلب بعض صحابہ نے جب پوچھا تشریح بھی فرمائی. مثلا ایک صحابی تھے, وہ جو افق ہے مطلب اس کا جو روشنی ہے, قرآن پاک میں اس میں آیا نا کہ وہ جو کالی لکیر اور سفید لکیر ان میں امتیاز ہو جائے. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا وہ اس میں جب امتیاز ہو جائے تو یہ جو ہے نا مطلب وہ ساتھ اپنے ایک سیاہ تار کو رکھتا تھا اور ایک سفید تار کو, اور اس کو دیکھتا جاتا تھا. جب اس میں فرق واضح ہو جاتا تھا, اندھیرا اتنا ختم ہو جاتا, تو پھر وہ روزہ شروع فرما دے. صحابہ کو پتہ چل گیا. اب صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں تو اچھا نہیں ہے, چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو آسمان افق پر جو مطلب جو سفیدی ہوتی ہے افق روشنی کی, اور جو سیاہی ہوتی ہے رات کے اندھیرے کی, یہ جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور اس جگہ ختم ہو رہے ہوتے, یہ اصل میں یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر خیت کا لفظ تو ہے نا قرآن میں, تو وہ تو تار ہی ہے نا, لیکن اس سے کون سا تار مراد ہے؟ ظاہر اس سے وہی تار مراد ہے جو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. یہ بھی آپ کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل فتنے ہی فتنے ہیں, ان میں سے فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے. بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. غلام پرویز ایک شخص گزرے ہیں جو کہ اس فتنے کا بہت بڑا مطلب ہوتا, سر سید احمد خان بھی گزرے ہیں, اس طرح کچھ اور لوگ بھی گزرے ہیں جو اس فتنے کو پرچار کرنے والے لوگ تھے, یہ جو ہے نا انکار حدیث. چکرالوی, اب ہاں نہیں پرویز احمد نہیں تھا, پرویز احمد غلام احمد عبداللہ چکرالوی تھے. تو یہ چکرالوی تھے, یہ اس قسم کے لوگ تھے جو کہ ان چیزوں کو فروغ دے رہے تھے. وہ تو ختم ہو گئے, چلے گئے. آج کل کا جدید دور کا جو منکر حدیث ہے وہ غامدی جاوید احمد غامدی, یہ ظالم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاؤس فار سیل, کار فار سیل کا بورڈ لگاتے ہیں. کچھ لوگ بورڈ لگاتے ہیں ایمان فار سیل, یعنی ایمان میرا جو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ہاں جی, یہ کسی بھی چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے جو ناجائز ہو, اور کسی جائز کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہو, اور کبھی عربیدانی سے, کبھی اردو محاورے سے, کبھی مطلب اس طریقے سے بھی جوڑا جائے. میرا اس کے ساتھ چونکہ واسطہ گزرا ہے, اس وجہ سے میں ساری باتیں مجبوراً جانتا ہوں کہ اس نے ایک جگہ پر بہت گڑبڑ کی تھی, اردو محاورے کی وجہ سے قرآن کی اندر تحریف کی تھی. تو اس کا پھر میں نے جواب لکھا تھا, لمبا قصہ ہے ظاہر مطلب میں اس وقت میں تو بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس میں صاف بات ہے کہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا حوالے دے رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ اپنی مطلب ان کے جو دو سطروں سے جو حاصل ہو رہا تھا, حالانکہ ایک سطر کے بعد وہ چیز تو جو اس کے بالکل مخالف جا رہی تھی, یعنی جسے اصل بات معلوم ہو رہی تھی. ہاں جی, یہاں اس چیز کا مطلب بیان اس طرح بیان کر رہے, اگلے ایک سطر نہیں پڑھ رہا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, تو یہ اس قسم کے کمالات یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتے کب غلطی پر ہے, یہ نہیں کہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ بحث نہیں کرتے, جیسے ہمارے ساتھ ڈسکشن نہیں کی, ہم نے ان کے ساتھ بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن تیار نہیں ہوئے. آج تیار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا طریقہ کار یہ کہ شوشہ چھوڑ دو. مثال کے طور پر ہزار لوگوں سے متاثر ہو گئے, تو اس میں سے اگر کسی نے اس کی تردید کی تو اس کی تردید کہاں تک پہنچی ہوگی؟ ظاہر کسی 100 آدمیوں نے دیکھی ہوگی, 150 نے دیکھی تو 850 تو پھر بھی ہمارے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ مطلب ظاہر اس طریقے سے مطلب یہ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شرط سے محفوظ فرمائے. بہرحال یہ حدیث شریف جو ہے بھی اسی قرآن پاک کی آیت کے تشریح کے بارے میں, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامر بالمعروف تنہون المنکر وتؤمن باللہ. تو یہ جو ہے نا مطلب اس آیت کے بارے میں, تو اس میں جو فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ 70 امت کے مطلب جو ہے تکمیل کر رہے ہو, ہاں, اور تم ان میں سے جو خیر ہے وہ جو زیادہ عزت والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اصل بات یہ ہے کہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت بڑا کام کیا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سیرت النبی کی جلد پنجم کو پڑھ لیں, ان میں حضرت نے عبادات کی بات کی, ممکن ہے آگے معاملات بھی آ رہے ہوں لیکن عبادات کی بات کی ہے, تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس میں پہلے امتوں میں کیسے تھے اور پھر بعد میں کیسے ہوئے, وہ انہی کی کتابوں سے لے کر وہ جو ہے نا مطلب وہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے اس کی ذریعے تکمیل کر دی. یعنی دیکھیں نا, یہ اصل میں جیسے بچہ ہوتا ہے, بچے سے پھر مطلب لڑکپن ہو جاتا ہے, پھر لڑکپن سے پھر نوجوانی آتی ہے, نوجوانی کے بعد, تو یہ مطلب جیسے علم ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے, ہر چیز کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے امتوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے. تو ابتدا میں ساری چیزیں نہیں بتائی گئی, جیسے ہم لوگ پورا ذکر ایک دن میں تو نہیں دیتے, مطلب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک وقت آ جاتا ہے کہ ماشاء اللہ وہ ساری چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو امتوں کی تکمیل ہے, یہ آخری امت ہے, تو اس کی تکمیل ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے گزشتہ امتوں کے سارے خیر اس میں آ گئے. ہاں جی, اب بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں اس امت کے ذمے وہ کام بھی آ گیا, کیونکہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی انحطاط آ جاتا, مشکلات آ جاتی, سمجھ موقوف ہو جاتا تو نبی آ جاتا, اور اس کے بارے میں مطلب جو ہے نا وہ اس وقت کیا یا پرانے کسی اور پیغمبر جو الاعظم پیغمبر تھے ان کے جو شریعت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آ جاتے, یا پھر یہ خود الاعظم پیغمبر آ جاتا. تو بہرحال یہ کہ اس وقت کا ترتیب تو یہ تھی, لیکن اب تو پیغمبر نہیں آ سکتا, تو اب جو ہے نا کیا ہو کہ اب اس امت ہی کے ذمے کام ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. امر بالمعروف یا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یا معاملہ ختم نہیں ہوتا, اس سے آگے کوئی چیز بھی ہے نا, وہ ہے نہی عن المنکر. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں مطلب اس امت کی ذمہ داری ہیں. اب بات سمجھ لیں, ایک آدمی کہتا ہے جی میں امر بالمعروف کرنا کر سکتا ہوں, آج کل دور ایسا ہے کہ میں نہی عن المنکر نہیں کر سکتا, اس نے معذوری کا اظہار کر لیا, اس کا عذر مان لیا گیا, اس کا عذر مان لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ امر بالمعروف کر لیں, یہ اچھا کام ہے, ٹھیک ہے جی اگر کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہی عن المنکر نہیں تو نہ. لیکن ایک آدمی نہی عن المنکر کر سکتا ہے, مثلا عالم ہے یا شیخ ہے یا مطلب ظاہر اللہ پاک نے ان کو اس قسم کی صلاحیت دی جو کر سکتا ہے, تو کیا آپ ان پر بھی نافذ کر لیں گے؟ آپ نے بھی نہیں کرنا کیونکہ میں نہیں کر سکتا, ایسا ہوگا؟ یہ تو زیادتی ہوگی, اس کو خود بھی نہ کروں دوسروں کو بھی نہ کرنے دوں. بھائی اللہ کا حکم ہے, پورا تو ہوگا نہ ہوگا نا, اگر میں نہیں کر سکتا کوئی اور کرے گا, اور یہ تکمیل ہے, مطلب دین واپس تو نہیں جا رہا نا, تو اب یہ جو ہے نا, مطلب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اس قسم کی صورتحال ہے. آج کل امر بالمعروف پہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ کام کر سکتے ہیں, اچھائی کی بات کر لیں یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, نہر مر کر کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جن کو اللہ پاک نے دیا, جیسے مجد الانصاری رحمۃ اللہ کو اللہ پاک نے دیا, نہر منکر کا کام کیا, کیسے کیا؟ علم میں کیا, تصوف میں کیا, سیاست میں کیا, تینوں بڑے بڑے جو مطلب تینوں میں کر لیا. پھر کس نے؟ سید احمد شہید احمد صاحب نے کیا, جہاد کو زندہ کیا, اور جو ہے نا مطلب حج کو زندہ کر لیا. ہاں جی, سارے ماشاء اللہ. پھر تانوی مذہب نے کیا ہے, تقریباً ہر ہر مطلب موضوع پر تقریباً انہوں نے کتابیں لکھی, ہزار سے زیادہ کتابیں حضرت نے لکھی, ایک پورا اسکول آف تھاٹ بنا دیا. مطلب ہر ہر جگہ پر یوں سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مطلب جو ہے نا وہ کام کے شارحین موجود ہیں. اور وہ اس کے مولانا تقی عثمانی شیخ الاسلام کہتے ہیں نا ان کو آج کل, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر اللہ پاک نے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کام ہے, یہ اگر تقسیم کار کے مطابق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تقسیم کار کے مطابق ہو جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں, میں اگر نہیں کروں پھر کوئی اور بھی نہ کرے, تو یہ ضد ہے. اور دین میں ضد کی اجازت نہیں. بھلے ہمیں جو ہے نا بھلے اس بات کو جاننے, اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو دوسرے کو میں کرنے, بلکہ خود میں ان کے پاس چلا جاؤں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس ایک چرسی مرید آیا. چرسی بھی ہوتے ظاہر, آخر ان کو بھی تو مرید ہونا ہے نا, شرابی کو بھی مرید ہونا ہے ظاہر, آخر وہ اس سے چیزیں کیسے چھٹیں گی؟ تو ہم ان کو روک دیں, بھائی تم چرسی ہو لے آؤ, تم نہ ہو یا تم شرابی ہو تم نہیں آؤ, ہمارے پاس تو ارے کہ آئیں گے. یہ پیر علی میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, تو انگریزوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس یہ چور اور چک کے ڈاکو آتے ہیں, ڈیرا جماتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ یہ ان کو نہ آنے دیں. انہوں نے کہا میں بیٹھی اس لیے ہوں کہ ان کی خدمت کروں, میرے پاس تو آئیں گے, میرے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ یہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ آپ جیسے بیماروں کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی لگائے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, تو کس کے پاس جائیں گے پھر؟ سارا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا. تو بہرحال یہ کہ وہ یہ والی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس بھی آتے. تو چرسی مرید نے مجھے کہا, وہ جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا, تو وہ کہتا ہے جی میں کبھی کبھی چرس پی لیتا ہوں. میں نے کہا آپ نہ پیا کریں. کہتے میں جماعت میں جاتا ہوں تو وہ ظاہر ہے پھر چرسیوں کو بھی دعوت دینا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ دیکھیں, اصل میں بات یہی تھی کہ وہ شروع اس وقت کرتا ہے جب چرسیوں سے ملاقات ہوتی ہو. تو میں نے اس کو ملاقات پہ منع کیا تھا کہ چرسیوں سے نہیں ملنا, ان کے مجلس میں نہیں بیٹھنا, ان کے ساتھ گپ شپ نہ لگانا. تو اس نے مجھے عذر کے طور پہ کہا کہ میں جماعت میں ہوتا ہوں تو میں ظاہر ان کو دعوت. میں نے کہا ان کا دعوت کسی اور کے ذمہ لگاؤ, صرف تو دعوت دینے والے والے نہیں ہے, کسی اور کے ذمہ لگاؤ جو چرسی نہ ہو. ہاں جی, ان کے ذمہ لگا دو تو ان کو دعوت دینا. آپ اس آدمی کو کہہ دیں, ان کے پاؤں پکڑے, ان کی مدد کرے, ان کا ہاں جی ان سے کہے جی حضرت آپ سمجھنے میرے ساتھی ہیں, آخر دن کے لیے ان کو بلائیں. اور یہ باتیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں, لیکن ان کے پاس نہ جائیں کیونکہ وہاں آپ کی کمزوری ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ ظاہر یعنی نہل منکر ہر ایک نہیں کر سکتا, لیکن اپنے آپ کو بچانا لازم ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. اس وجہ سے ضروری نہیں کہ میں اگر کوئی کام نہ کر سکوں تو کام ہی نہ ہو, وہ کام کوئی اور کر لے, میں خود ہی ان کو دوسرے کو کہوں. اور بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کا باپ ہے, وہ کسی گناہ میں اترا ہے اور بیٹا متقی ہے. میں ان قسم کی چیزوں کے یعنی شاید مجھے آج اب اس قسم کی باتیں مجبوراً میں کرتا ہوں. اچھا بیٹا متقی ہے, اب بیٹا آتا ہے جی حضرت آپ کس طرح کر رہے, کیا کر رہے, باپ کو میں کہہ بھی نہیں سکتا, وہ تو مجھے جوتے مارے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میں ان کو کیا کہتا, میں نے کہا بھیا آپ نے باپ کو دعوت نہیں دینی, باپ کو دعوت نہیں, وہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کسی اور بڑے کو اعتماد میں لے رہے جو آپ کے باپ کا دوست ہو, جو آپ سے بات کر سکتے ہو برابری کی سطح پر, تو ان کی منت سماجت کر لیں اور وہ یہ کام کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بمقابلے اس کے کہ آپ خود اس کام کو کریں. تو یہ چیز مطلب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ایک کام ہوگا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ حدیث شریف اس کے ذریعے سے مشکات شریف کی بھی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ میں اس کے جملہ برکات عطا فرما لے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ ابھی ان شاء اللہ خدا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. یہ بھی ماشاء اللہ بخاری شریف کی جلد اول ہے جلد دو میں. اصل میں میرے خیال میں میرے حساب سے چار اس کی جلدیں, تو اس میں دو کی غالباً یہ ایک مجموعہ ہے, دو کی شاید وہ ہے نا. ہاں خیر پر اب یہاں پر دو ہی آئے تھے. تو وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرے ہے وہ تو اس کے لیے زمانے کے بارے میں. تو یہ ماشاء اللہ یہ ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ایک خبر ہے, اس حدیث شریف میں خبر ہے کہ یہ یوم بدر کے دن یہ جو ہے نا مطلب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. وہ آیت کریمہ کون سا تھا؟ وَمَن يُعَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ آیت کریمہ ہے. اصل میں اس کا جو پہلا حدیث شریف, اس سے جو گزشتہ حدیث شریف ہے اس کو بھی ذرا ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ وہ اس سے متعلق ہے. کیونکہ اس حدیث شریف میں کچھ صحابہ کرام وہ ذرا اس سے ہٹ گئے تھے سریا میں سے, تو پھر جب آئے تو ان کو جو ہے چونکہ مطلب جو ہے نا وہ ڈر تھا کہ ہم نے کہیں اس کے خلاف تو نہیں کیا, مطلب جو میدان سے بھاگنے والے تو اس کی طرف. تو جس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگ گئے تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں تم بھاگے نہیں تھے بلکہ دوبارہ واپس آنے کے لیے ہٹ گئے تھے, یعنی یہ بات فرمایا. تو یہ اصل میں گویا کہ اس حدیث شریف کی تشریح مطلب نہیں اس حدیث شریف کے وقت جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ فَقُلْنَا ادْخُلُوا الْمَدِينَةَ فَنَظَرُوا إِلَى رَأْنَا أَحَدٌ قَالَ قَدْ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَفْسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَنَا تَوْبَةً وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا. قَالَ فَجَلَسْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ہم تو فرار ہو گئے تھے. فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ الْأَقْرَبُونَ نہیں تم واپس لوٹنے کے لیے مطلب میدان چھوڑ گئے تھے, یعنی یہ نہیں کہ چونکہ تم مطلب وہاں سے بھاگے تو نہیں ہمارے پاس آئے تو اس میں لے لوٹ. کیونکہ اس میں ایک ہوتا ہے پھر جس کو کہتے ہیں متحرف, ایک تو یہ ہے اور دوسرا جو ہے نا مطلب متحیز ہے. ہاں جی تو یہ اس کے بارے میں آیت جو آئے ہوا ہے متحرفاً القتال اور متحیزاً. ہاں جی تو اس میں یہ ہے کہ اگر سائڈ چھوڑ دیں دوسرے سائڈ پر آ جائے دوبارہ واپس پلٹنے کے لیے تو وہ بھی مطلب یعنی ایک ٹیکنیک ہے جنگی چال ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس کو یعنی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نہیں آپ سانس لینے کے لیے اپنے جماعت میں آ جاتے ہیں اور دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, تو یہ ایک ترتیب ہے جنگ کی. کیونکہ ظاہر ہے مطلب جیسے صلاۃ الخوف میں باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ مطلب آپ لڑ رہے ہیں لڑنے کے بعد پھر ایک جو مطلب تازہ دستہ ہے وہ آگے جاتا ہے اور جو تکا ہوا ہے وہ ذرا سائڈ پہ آ جاتا ہے, تو یہ ایک جنگی ترتیب مطلب ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے یوم البدر. تو اللہ جل شانہ ہمیں دوبارہ جو اصلی دین ہے نا اصلی دین جیسے بھی ہے ہمیں نہیں معلوم تو کرنا پڑے گا لیکن اللہ کو پتہ ہے اصل میں کہ اصل دین کیا ہے. تو جو اصل دین ہے وہ ہمیں اللہ پاک سمجھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارا گند ڈالا جاتا ہے صحیح چیزوں پہ. اب میں صرف کہتا ہوں سال کے تو بھائی جہاد کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں, یعنی جہاد کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرنا. دیکھیے ایک ہوتا ہے فساد اور ایک ہوتا ہے جہاد. تو جو فساد کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جہاد کو تو بدنام نہیں کر سکتے. فساد فساد ہے, جہاد جہاد ہے. اب مثال کے طور پر ایک جو ہے نا صحیح پیر ہے اور دوسرا غلط پیر ہے, ڈبا پیر ہے. ہاں جی وہ صرف دنیا کے لیے وہ کر رہا ہے. اب دنیا کے دار پیروں کو آپ جو ہے نا ویڈیوز بنا دے اور ان کے جو ہے نا مطلب اس کے بارے میں وہ تحقیقات کر کے لوگوں کو بتائے اور کہیں کہ دیکھو نا پیر ایسے ہوتے ہیں. بھائی سارے پیر تو ایسے نہیں ہوتے نا, جو غلط پیر ہے وہ غلط پیر ایسے ہی ہوں گے لیکن سارے پیر تو ایسے نہیں ہوتے. میں ایک دفعہ حیدرآباد چلا گیا تھا تو حیدرآباد میں ایک صاحب مجھے لوگوں سے ملانے کے لیے مختلف جگہوں پہ پھیلا رہا تھا. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ کہ ایسے ہوا کہ ایک بہت شاندار محلے سے ہم گزر رہے تھے. تو شاندار محلے جو ہے نا مطلب ایسا ہوا کہ وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا محلہ ہے, مطلب بہت شاندار ہے. کہتے ہیں قصابوں کا ہے. میں نے کہا اچھا قصاب اتنے مالدار ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ڈاکٹروں کا ہے. تو ڈاکٹروں کو قصاب کہہ رہا تھا کیونکہ ظاہر بڑا تفا ہوگا ڈاکٹروں کی وجہ سے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم بیمار ہو جاتے ہو پھر کیا کرتے ہو, کہاں جاتے ہو؟ کہتے انہیں کے پاس جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے تو ان کو قصاب کہا ہے. کہتے کیا کرے پھر, انہیں میں اچھوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے, جب آپ کو کہتے اچھی پیر کو ڈھونڈ لو تو کہتے نہیں سارے پیر خراب ہیں. اور ڈاکٹروں کو تم خود قصاب کہہ رہے ہو, کہتے اس میں اچھے ڈھونڈ لو گے. یہ کون سی ترتیب ہے آپ کی؟ ہاں تو اصل بات یہ ہے کہ صحیح جہاد کرنے والے بھی ہیں, غلط جہاد کرنے والے بھی ہیں. صحیح عالم بھی ہے, علماء حق بھی, علماء سو بھی. ہاں جی اس طرح صحیح پیر بھی ہیں, غلط پیر بھی ہیں. صحیح دکاندار بھی ہیں, غلط دکاندار بھی ہیں. صحیح افسر بھی ہیں, غلط افسر بھی ہیں. صحیح ڈاکٹر بھی ہیں, غلط ڈاکٹر بھی ہیں. مقصد یہ ہے ہر شعبے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. لہذا بروں کی وجہ سے ہم اچھوں کو بتانا چاہیں, یہ زیادتی ہے. اور جہاد کے بارے میں آج کل یہ بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. نہیں, جہاد ایک شرعی فریضہ ہے, جب فرض ہو جائے تو پھر سب کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل فرمائے گا, ہمارے وقت میں آ جائے. تم نہیں کریں گے؟ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برف کے اوپر پسل کر بھی تمہیں ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے تو جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ان کا بیعت کر لو. یہ اتنی لازمی چیز ہے, وہ دجال سے بھاگو. تو یہ مطلب دار ہے ہم لوگ کو, یعنی یعنی دین کے بنیادوں کو نہیں گرانا چاہیے. دنیا کی مطلب جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو ذرا بر بھی ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اچھا اور برا احتیاط سے کہنا چاہیے, شرعی بنیادوں پہ کہنا چاہیے, شرعی بنیادوں پر, اپنے نفس کے تعصب کی بنیاد پر نہ. کہ مثال کے طور پر میں ایک کام نہیں کر سکتا ہوں تو میں دوسروں کو غلط کہوں کہ میں کہوں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی یہ نہیں, اس وجہ سے نہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تقسیمی کار ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے پانچ دروازے ہیں اور پانچ دروازے سے دشمن حملہ کر سکتا ہے اور ہر دروازے پہ آپ نے پیرا لگائے ہوا ہے. اب جس دروازے کے پہرے دار سو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یا بھاگ جائیں؟ آپ خود اس جگہ کو کور کریں گے یا نہیں کور کریں گے؟ مظاہرے مطلب کہ گزارے کہ اس کسی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی علماء بھی ضروری ہے, مشائخ بھی ضروری ہے, صحیح سیاستدان بھی ضروری ہے, صحیح مبلغ بھی ضروری ہے, صحیح کتابیں لکھنے والے بھی ضروری ہے, صحیح تاجر بھی ضروری ہے. مطلب یہ ہم لوگ جو ہے نا سب کے بارے میں کہیں کہ سب ضروری ہے. اب جہاں پر صحیح لوگ کم ہو گئے وہاں پر خود ہمارے خواہش ہو کہ ہم پوری کریں اس کو, بجائے اس کے کہ ہم ان کے موجودہ لوگوں کے بھی خلاف ہو جائیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ رہے تو پھر تو نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم لوگ کو یعنی جو جتنے بھی یعنی وہ جب دیکھیں نا, میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی سنائی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا ہے. اور یہ تو صرف حدیث شریف نہیں ہے, آپ ذرا کتاب باب الجہاد دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ مطلب کہ قرآن پاک میں کتنا سورۃ الانفال ہے اور اس طرح دوسرے مطلب صورتیں جس میں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جہاد کے بارے میں ہے, اور قرآن میں ہے, اس حدیث شریف میں ہے. تو یہ اس کو ہم لوگ یعنی نہ کم سمجھیں نہ ناممکن سمجھے نہ غلط سمجھے، بلکہ اس کا بھی ایسا ہی فقہ موجود ہے جیسا کہ نماز کا فقہ موجود ہے، جیسا کہ مطلب جو ہے نا وہ روزے کا فقہ موجود ہے، جس طرح اس میں پوچھ پوچھ کے کرنا ہوتا ہے اس میں بھی پوچھ پوچھ کے کرنا ہوتا ہے. اس کے بھی اپنے علماء ہونے چاہیے، اس کے بھی اپنے ترتیبی ہونے چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا بر بھی کسی آل حق کے بارے میں برا سوچنے سے کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. میں مبارکباد دیتا ہوں سارے جتنے استانیہ ہیں ان کو بھی، اور جو طالبات ہیں ان کو بھی، جو ماشاء اللہ اپنے اپنے درجے میں یعنی فارغ ہو رہی ہیں. اللہ جل شانہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، قبولیت والے اعمال. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر إلينا واردنا وارد عنا. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين، رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. يا الله تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے ارکام کو اپنی رضا کے لیے کر دے، ہماری نیتوں کو درست فرما دے. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، اور اس پر عمل صالح نصیب فرما دے، اس میں اخلاص نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے، اور یا اللہ اس پر راضی ہو جائے، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. یا اللہ العالمین تو افراد تفریح سے ہمیں بچا دے، جو حق راستہ ہے اس پر ہمیں چلا دے. اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اگر اس میں ہم سے کچھ فروگذاشتیں ہوئی ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما دے. آئندہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں تمام برے اعمال سے، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، معلوم ہے معلوم نہیں، قصدن ہوئے، خطا سے، ظاہر کے، باطن کے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، غلطی سے اگر پھر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. یا العالمین ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے، سب کی دعاؤں قبول فرما. یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما دے، تمام العالمین طلبہ و طالبات کی حفاظت فرما دے، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، تمام سالکین و سالکات کی حفاظت فرما دے. یا العالمین تمام جتنے بھی مطلب جو ہے نا وہ یا العالمین جماعتیں ہیں دینی، یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اور یا العالمین کسی طریقے سے بھی ہمیں یا العالمین گمراہی میں اگر ہو تو یا اللہ اس سے ہمیں بچا دے، افراد تفریح سے نکال کے ہمیں اعتدال والے راستے پر یا اللہ ڈال دے. یا اللہ ہماری مکمل اصلاح فرما دے. یا اللہ العالمین ہمارے قلب کی بھی اصلاح فرما دے، قلب سلیم بنا دے، نفس کی بھی اصلاح فرما دے، نفس مطمئنہ بنا دے. اور یا اللہ العالمین ہمارے عقل کی بھی اصلاح فرما دے، عقل یا فہیم بنا دے. اور یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے، ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، متقین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرماتے کہ میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ اپنے حبیب پاک سے کہ میت پاک میں اپنی دار پاک عطا فرما، جب تو فرمایا کر کہ میں تم سے راضی ہو کے کبھی ناراض نہیں ہو گئے، لوگ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ نصیب فرما، اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کی آگردوں سے، رشد کے سوائے سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے. میری والدہ بھی آج کل میں فوت ہوئی تھی، ان کی بھی مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تمام جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اور یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنے اس مقصد کے لیے قبول فرما دے. اور یا اللہ تمام خانقاہوں کی اور یا اللہ تمام جماعتوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، سب کی ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک.